الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر ہوئی تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی جو وہ معمور تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو جہاں وہ ناقہ آ کر بیٹھی تھی وہ جگہ یتیموں کی تھی، یعنی وہ کھجور کی خوش کرنے کی جگہ تھی. آپ نے معلوم ہوا کہ یہ دو یتیم بچے تھے، ان کی جگہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا تاکہ ان سے خرید لیا جائے یہ حصہ. اور ان کے چچا سے جن کی زیر تربیت یہ دونوں یتیم تھے خرید و فروخت کی گفتگو فرمائی، اور ان دونوں نے کہا، جو یتیم بچے تھے ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو بلا کسی معاوضہ کے آپ پر نظر کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی سے کوئی قیمت نہیں لینا چاہتے ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر خرید لیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی قیمت ادا کر دیں. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 10 دینار اس کی قیمت میں ادا کیے. بعد میں زمین پر جو کھجور کے درخت تھے آپ نے ان کو کٹوانے کا اور یعنی قبور مشرکین کی قبریں کو ہموار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بنانے میں مصروف ہو گئے. اور انصار اور مہاجرین بھی آپ کے شریک تھے، صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے اور یہ پڑھتے تھے. یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں، اے پروردگار، یہی بوجھ سب سے عمدہ اور بہتر ہے. اور کبھی یہ پڑھتے، اے اللہ، بلا شبہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا اجر ہے، بس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما جو صرف آخرت کے اجر کے طلبگار ہیں. اور بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ اے اللہ، آخرت کی خیر اور بلائی کے سوا کوئی خیر اور بلائی نہیں، بس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما جو صرف آخرت کی خیر اور بڑائی کے خواہاں ہیں. اور صحابہ کرام کے زبانوں پر یہ تھا، اگر ہم بیٹھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کریں تو ہمارا یہ عمل یعنی بیٹھ جانا بہت ہی برا کام ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ جو شخص اٹھتے بیٹھتے تعمیر مسجد میں سرگردہ ہیں، اور وہ شخص جو کپڑوں سے مٹی اور غبار کو بچاتا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں. اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر بہت ہی نظیف طبیعت کے شخص تھے، مزاج میں انتہائی صفائی اور ستھرائی تھی. جب اینٹ اٹھاتے تو کپڑوں سے دور رکھتے، اور جہاں کپڑے پر ذرا بھی غبار پڑ جاتا تو اس کو جھاڑتے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَرَىٰ أَنْ تُرَابِي حَائِدًا، بطور مذاق یہ بات فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مذاق میں اس طرح بھی اشارہ فرماتے ہوں کہ ایسی حالت میں بنسبت صفائی اور ستھرائی کے گرد اور غبار ہی بہتر ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحاج الشعث تفل، حاجی تو وہی ہے جو گرد آلود اور میلا کچیلا ہو. اس پہ ایک بات یاد آئی، حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم اگر بزرگوں کے حالات پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات نے کتنی مجاہدہ اور کیسی مشقتیں اٹھائی دین کو پھیلانے کے لیے. حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہردوئی میں پیدل دور دور سفر فرماتے تھے پیدل، اور جو ان کے ساتھ وہ ساتھی ہوتے تھے فرماتے تھے کہ دیکھو جو یہ مٹی جو غرد و غبار اڑ رہا ہے نا جہاں جہاں یہ مٹی لگ جائے گی ہمارے جسم میں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو ان حضرات نے کہاں کہاں دور دور سفر کیے دین کو پھیلانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گارا کھولنے کا حکم دیا تو میں اس کو تیار کرنے لگا. تو ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی اینٹیں اٹھا کر لاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم گارا کھولو, تم اس کام سے خوب واقف ہو. یہ مسجد نبوی سادگی میں بے مثل تھی. کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں, کھجور کے تنوں سے ستون تھے اور کھجور ہی کی شاخوں اور پتوں کے چھت تھے. ذرا نظر لگائیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد تھی ہے نا. دیواریں کیسی تھی, کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں اور جو اس میں ستون تھے وہ درخت کے کھجوروں کے درخت کے ستون تھے اور جو اوپر چھت تھا وہ کھجوروں کے پتوں کا چھت بنا ہوا تھا. حقیقت مسجد وہی ہے. آج ہمارے زمانے میں مسجد تو ہیں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مسجدیں ہیں, ایسی ماشاءاللہ عمدہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں, لیکن جو روح ہوتی ہے مسجد کی وہ نہیں ہے. آج آرائش ہے اور بہترین قالین ہیں, بہترین ماربل لگے ہوئے ہیں, لیکن مسجدیں آباد نہیں ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ روح ہوتی ہے. اگر ظاہری طور پہ بھی انسان نہ ہو اتنا, لیکن اگر دل اس کا اچھا ہوتا ہے تو اصل چیز قیمت انسان کے دل سے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے کو اور اس کی صورت کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں. دل کے اندر جو چیز ہے اس کی قدر ہوتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک, اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے کھول دیجئے. اسے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے اندر خزانہ ہوتا ہے نا, جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں تو خزانہ ہاتھ میں نہیں آتا. اور جتنا قیمتی خزانہ ہوتا ہے اس کی کنجی بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے. لہذا ہمارے دل کے اندر, ہر مومن کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا خزانہ دفن ہے, لیکن یہ کھلے گا کب؟ جب ہم ذکر اللہ کی کنجی استعمال کریں گے, جب ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اور وہ بھی کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر اس کے مشورے سے ہم یہ کام کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی پھر جو چھپا ہوا چیز ہوتی ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہے. تو اصل چیز ہے وہ دل کی ستھائی, دل کی جو ہے طہارت, اس کو جو حقیقت ہے طہارت کی, تو اس چیز کو ہمیں حاصل کرنا ہے. تو ایسی سادگی سے یہ مسجد بنی تھی. اور جب بارش ہوتی تھی تو پانی اندر آتا, اس لیے بعد میں چھت کو گارے سے لے دیا گیا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھیں تو رونا آتا ہے کہ اللہ اکبر, ان حضرات نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں دین کو پھیلانے کے لیے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک جگہ انہوں نے اپنے گھر بنایا, نیچے کھڈا کھود کر گھر بنایا, اس میں وہیں پہ اپنی فیملی کو رکھا اور اوپر چھت پتوں سے چھت ڈال دیا, اور جب بارش ہوتی تھی پورا وہ بھر جاتا تھا. اور بالکل سادگی کے ساتھ جنگل میں ایک مسجد میں وہاں حضرت رہتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں آتا تھا اور میرے شیخ ہوتے تھے, اور بالکل سناٹا ہوتا تھا, چاروں طرف کوئی کسی انسان کسی بشر کی کوئی آواز نہیں آتی تھی, صرف حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعروں کی آواز آتی تھی, اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی. ایسے ایک عالم ہو ہوتا تھا. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ وہاں عبادت کرتے تھے اور ہمارے شیخ وہاں تھوڑا آڑ میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ شیخ کی عبادت میں خلل نہ ہو. حضرت فرماتے تھے جب میرے شیخ اللہ کہتے تھے تو میں بھی اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل کے ساتھ لگا دیتا تھا, تو میرے دل سے بھی اسی وقت اللہ نکلتا تھا. ایسی محبت ہوتی تھی. میرے شیخ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ ایسی سادگی سے زندگی گزاری تھی کہ چند کپڑے ہوتے تھے صرف, وہ بھی حضرت استری وہ تہ لگا کر اپنے چارپائی کے نیچے رکھ دیتے تھے, دو یا تین سوٹ سے صرف اسی میں زندگی گزاری حضرت نے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس قدر غرق رہتے تھے, اس قدر غرق رہتے تھے کہ اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا. فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی ماسٹر صاحب آئے, کوئی زمینی کاغذات تھے اس کو دستخط کروانا تھا. حضرت آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے عبادت کرنے والے عبادت کر کے فارغ ہوئے تو وہ ماسٹر صاحب آئے سائن کروانے کے لیے. حضرت یہاں سائن کر دیجئے کوئی ضروری کاغذات ہیں زمین کے. تو حضرت دیر تک سوچتے رہے کہ میرا نام کیا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے اپنا نام ہی کوئی انسان بھول سکتا ہے. دیر تک سوچتے رہے, پھر پوچھا کہ بتاؤ میرا نام کیا ہے. ابو ماسٹر صاحب بھی بڑے پریشان گھبرا گئے کہ آج عجیب معاملہ ہو رہا ہے, مجھ سے پوچھ رہے نام کیا ہے. پھر ڈانٹ کے فرمایا کہ بتاتے کیوں نہیں میرا نام کیا ہے, حضرت آپ کا نام عبدالغنی ہے. حضرت جلدی سے سائن کیے اور ماسٹر صاحب وہاں سے بھاگے ڈر کے مارے, پتہ نہیں بڑے میاں کو کیا ہو گیا کہ اپنا نام بھی بھول گئے ہیں. حضور حق میں اپنی رات بھی پہچانی نہیں جاتی. دوستو جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے نا, پھر انسان کو اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ مقام عطا فرمائے, اپنی محبت ایسی عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں پہ غالب رہے. بہر تو پھر جب پانی اندر آنے لگا مسجد نبوی میں, تو پھر بعد میں چھت کو گھرا لگا کر اس کو لیپ کر دیا. 100 گز لمبی اور تقریباً 100 ہی گز جو ہے وہ عریض تھی, اور تقریباً 3 ہاتھ گہری بنیادیں تھی, اور دیواروں کی بلندی یعنی ایک انسان کے یعنی اس کی قد تک تھی, تھوڑی سی زیادہ تھی. وہ دیوار قبلہ جو بیت المقدس کی جانب رکھی گئی, اور مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے تھے. اس میں ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جس جانب آپ قبلے کی دیوار ہے, اور دوسرا دروازہ مغرب کی جانب ہے جسے اب باب الرحمت کہتے ہیں, اور تیسرا دروازہ وہ کہ جس سے آپ آتے جاتے تھے جسے آپ باب جبرائیل کہتے ہیں. اور جب 16 یا 17 ماہ کے بعد بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہوا اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا, تو وہ دروازہ جو مسجد کے یعنی پیچھے میں تھا بند کر دیا گیا, اور اس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کر دیا گیا. تو مسجد نبوی کی جو ہے وہ 2 مرتبہ تعمیر ہوئی. اول جب آپ ہجرت فرما کر ابو ایوب انصاری کے مکان میں تشریف لائے, یہ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد بسیدہ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے دوبارہ تعمیر کرائی, جیسا کہ متعدد احادیث اور مختلف روایات سے ثابت ہے. پہلی مرتبہ کی تعمیر میں مسجد کا طول و عرض 100 گز سے کم تھا, اور دوسری مرتبہ کی تعمیر میں 100 گز سے کچھ زائد ہی تھا. چنانچہ ایک راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو 2 مرتبہ بنایا. اول جب کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے, اس وقت مسجد کا طول و عرض 100 گز سے کم تھا. دوسرا فتح خیبر کے بعد یعنی 7 ہجری میں مسجد کو دوبارہ بنایا گیا, اور بھی زمین لے لی اور اس کو شامل کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا, تو مسجد کے متصل ایک انصاری کی زمین تھی. آپ نے اس انصاری سے یہ فرمایا کہ زمین جنت کے ایک محل کے معاوضے میں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو. سبحان اللہ, واہ. لیکن وہ اپنی عسرت اور غربت یعنی بہت غریب تھے, اور کثرت العیال میں بہت زیادہ ان کی اولاد تھی, وہ مفت میں نہ دے سکا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو خریدا اور 10,000 درہم کے عوض میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کے, یا رسول اللہ, وہ زمین کا ٹکڑا آپ اس انصاری سے جنت کے محل کے معاوضے میں خرید یعنی فرمانا چاہتے ہیں, وہ اس ناچیز نے خرید لیا ہے. آپ نے وہ زمین کا ٹکڑا جنت کے عوض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید کر مسجد میں شامل فرمایا, اور اول اینٹ اپنے دست مبارک سے رکھی, اور پھر آپ کے حکم سے ابو بکر نے, اور پھر عمر, اور پھر عثمان, اور پھر علی رضی اللہ عنہم نے رکھی. اور یہ کہ ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا نا, تو آپ اس وقت فرماتے تھے, کیا تم کو معلوم نہیں کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں کہ جو زمین کے فلاں ٹکڑے کو خرید کر جنت کے معاوضے میں مسجد میں شامل کر دے, اور تم کو خوب معلوم ہے کہ وہ ٹکڑا میں نے ہی خرید کر مسجد میں شامل کیا، اور اب تم مجھ کو اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو. یہ یعنی جامع ترمذی کی یہ روایت ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو تحسین کی ہے اور فرمایا کہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے. ایک مرتبہ میں سامنے سے آ گیا تو دیکھا کہ آپ بہت سی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اور سینہ مبارک سے ان کو سہارا دیے ہوئے تھے. اللہ اکبر. میں سمجھا کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کیے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، دوسری اینٹیں اٹھا لو، تحقیق نہیں ہے زندگی کی مگر زندگی آخرت کی. سبحان اللہ. لا عائش الا عائش الآخرہ، نہیں ہے کوئی عائش زندگی کا مگر آخرت کا عائش. اصل عائش تو وہی ہے میرے دوستو. اب ظاہر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرکت بنائے ثانی میں تھی جو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں ہوئی، اور جو پہلی ہجری میں ہوئی اس میں ابو ہریرہ کی شرکت کیسے ممکن ہے؟ تو اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ 5 ہجری میں مشرف اسلام ہوئے، تو مسجد نبی میں ان کا شریک ہونا دلائل بیہقی میں مذکور ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ازواج مطہرات کے لیے یعنی کمروں کی بنیاد ڈالی، دو حجرے تیار کرائے، ایک حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے. باقی حجرے بعد میں ضرورت کے حساب سے تعمیر فرمائے. مسجد کی بالکل متصل ایک انصاری صحابی کے مکانات تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تو حضرت حارثہ آپ کو نظر کر دیتے. اسی طرح یکے بعد دیگرے تمام مکانات آپ کی نظر کر دیے. اکثر حجرے کھجور کی شاخوں کے اور بعض کچی اینٹوں کے تھے. دروازوں پر کمبل اور ٹار کے پردے تھے. حجرے کیا تھے؟ اللہ اکبر. زہد اور قناعت کی تصویر اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ تھے. ان حجروں میں اگرچہ اکثر و بیشتر رات کو چراغ نہیں جلتے تھے اور ضرورت بھی نہ تھی. جس گھر میں دوستو اللہ کا داعی بشیر اور نذیر اور سراج و منیر رہتا ہو وہاں کسی روشنی اور چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے کہ کیسے مکانات تھے ازواج مطہرات کے، زندگی کیسی گزاری انہوں نے. اس میں ایک بات یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ متا ہوتا احبابی، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی امت کے ساتھ، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی. فرمایا کہ متا القا احبابی، میں اپنے حبیبوں سے یعنی اپنے پیاروں سے کم ملوں گا. حبیب کی جمع ہے احبا، جیسے طبیب ہے نا، طبیب یہ جمع ہے اطبا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ السنا احباؤ کا، کیا ہم آپ کے پیارے اور حبیب نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو. واحبائی الذین یؤمنون بعدی ولم یرونی. سبحان اللہ. میرے حبیب اور میرے پیارے وہ ہیں جو میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. بتائیے کہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا زیادہ آسان پرچہ ہے یا بغیر دیکھے ایمان لانا زیادہ آسان پرچہ ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بغیر دیکھے زمین پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کے ذکر عالم غیب پر ملائکہ عالم شہادت کے ذکر کو چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں اور ان کے ذکر کا مزہ لیتے ہیں. فرشتے اللہ کو دیکھ کر تو یاد کرتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں، وہ تو عالم ملکوت سے اپنے اس ذکر کو چھوڑ کر یہاں زمین پر آتے ہیں. یہاں کوئی تلاوت کر رہا ہے، ہے نا, کہیں گھر سے قرآن ہو رہا ہے, کوئی اللہ کی محبت کی باتیں سنا رہا ہے, گھر سے حدیث ہے یا آواز ہو رہا ہے یا کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے, یہ وہاں جا کر اس کو گھیر لیتے ہیں. فرشتے اپنے ذکر کو چھوڑ کر زمین پہ آتے ہیں, جہاں اللہ کے بندے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے اس کو گھیر لیتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو عالم شہادت یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عالم کیا ہے, عالم حضوری کا ذکر چھوڑ کر زمین پر جو بغیر دیکھے خدا کو یاد کر رہے ہیں ان کے عالم غیب اور ایمان غیب کا ذکر فرشتے جو ہیں وہ کیوں اس کو مزہ لیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی عالم غیب کا ذکر عالم شہادت سے افضل ہے, دیکھ کر خدا کو یاد کرنے سے بغیر دیکھے یاد کرنا زیادہ افضل ہے. انسان بغیر دیکھے ایمان لا رہا ہے, اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے, وضو کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ قبر کو نور سے بھر دے کیا بات فرماتے تھے, عشق من پیدا ہو دل بر نا پیدید, میرا عشق تو ظاہر ہے مگر میرا محبوب جس کے لیے میں جان دے رہا ہوں, صبح سردی میں اٹھ کے وضو کر رہا ہوں, وہ محبوب مجھے نظر نہیں آتا. جن کے لیے ہم وضو کرتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں, رمضان شریف کے دن بھر بھوکے رہتے ہیں ہے نا, پیاستے رہتے ہیں, جن کے لیے ہم مال کی زکات نکالتے ہیں, جن کے لیے حج عمرہ کرتے ہیں, جن کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد ہوتی ہے, پھر گردن کٹا دیتے ہیں ہم اپنے اور خون جو ہے وہ زمین پر بکھیر دیتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتے, ہم کو بغیر دیکھے اس ذات پر فدا ہو رہے ہیں. حضرت مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے جہاد کے لیے بالا کوٹ آئے تھے, جہاں انہوں نے اپنے خون بالا کوٹ کے پہاڑوں کی گھاس تنگوں پر بکھیرا تھا. امیر شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے, جب یہ دلی کی سڑکوں سے گزرتے تھے نا اتنی عزت لوگ کرتے تھے کہ لوگ ان کے لیے ادب سے اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ مغلیہ شہزادوں کے ادب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دلی کے لوگ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں پوتوں کا اتنا ادب کرتے تھے. بہرحال مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت نازک بڑی نعمتوں میں پلے ہوئے تھے, لیکن جہاد کی تیاری کے شوق میں دلی میں دریائے جمنا ہے نا وہ کود پڑتے تھے اس میں, اور تیرنے کی اتنی مشق کرتے تھے کہ تقریباً 200 کلومیٹر دور آگرہ میں نکلتے تھے. حضرت شاہ ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑی برسات میں دلی میں دریائے جمنا میں کود کر تیرتے ہوئے آگرہ میں نکلتے تھے تاکہ اگر جہاد میں دریا میں کودنا پڑے تو مشکل پیش نہ آئے. دہلی کی مسجد فتح پوری, اس مسجد کے اندر دوپہر کے 12 بجے جون کے مہینے میں جب پتھر اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے, اس پر پاؤں رکھ کر چلنے کی مشق کرتے تھے, تو انہوں نے دلی سے چل کر بالا کوٹ کی گھاس اور تنکوں پر اپنا خون جو ہے بہایا تھا. ایک شاعر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شعر سنایا کہ ایک شاعر نے کتنا پیارا شعر ہے ان کے بارے میں, وہاں ایک تختی لگی ہوئی تھی اس پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ خون خدرا بر کو و کوہسار ریخت, اللہ کے اس عاشق نے اپنے خون کو بالا کوٹ کے پہاڑوں کی گھاس اور تنکوں پر بکھیر دیا. یہ ہے دوستو عشق, اللہ کی محبت یہ ہوتی ہے. یہ عشق تھوڑا ہے کہ کوئی حسین عورت سامنے آ جائے اب نظر بچانا مشکل ہے. اس وقت یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کو بھول جاتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں گے کہ کسی کی بہن بیٹی نا محرم عورتوں کو نہ دیکھیں, نظریں نیچے کر لیں. یہ نہیں کہ الو کی طرح یعنی جس طرف چاہا دیکھنا شروع کر دیا اور ان کو دیکھ کے ذرا وہ رات ٹپک رہی ہے, ایسے وقت میں اس کے چہرے کو دیکھو تو اس پر کیا لعنت برسی ہوتی ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتا ہے۔ ایک شخص عورتوں سے بد نظری کر کے آیا حضور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں، تو آپ نے فرمایا کہ ما بعد اقوام یترشح من اعینہم الزنا، کیا حال ہے ایسی قوم کا کہ جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، وزن اللسان المنطق، حسین لڑکیوں اور نامحرم سے گفتگو کرنا، نامحرم عورتوں سے بے پردہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ البتہ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز پر سفر کرنا ہے اس لیے ٹکٹ خریدنا مجبوری ہے، اور ٹکٹ لینے کے لیے کیا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ اس سے ضرور سے زیادہ بات کرنا کہ آپ نے ایم ایس کہاں سے کیا تھا، کس کالج میں پڑھا تھا، یہ کیا ہے، بلا ضرور سوالات کر کے مزے حرام لینا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت یہ دھیان کریں ہم کہ میری نظر پر اللہ کی نظر ہے۔ اگر یہ تصور قائم ہو جائے نا، جس کا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کراتے تھے، علم یا علم بی ان اللہ یرا، کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس مراقبے کا نام حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم یا علم بی ان اللہ یرا رکھا۔ اس کا ہم مراقبہ کریں، باہر نکلنے سے پہلے، جب باہر نکل گئے ہیں اس وقت بھی، علم یا علم بی ان اللہ یرا، کہ اللہ تعالی، بندے کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں دیکھ رہے، کیا اللہ ہم کو دیکھ نہیں رہا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 منٹ روز کا مراقبہ ہے، جیسے میں شیخ فرماتے تھے کہ گاڑی کو چابی تھوڑی دیر کی دی جاتی ہے نا، لیکن وہ چلتی ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ آپ تھوڑی دیر اس مراقبے کو کر لیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو راستہ چلتے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ خیال جم جائے گا۔ اگر اچانک نظر پڑ بھی جائے تو فوراً ہٹا دے، کیوں؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے شعر میں کہ میری نظر پر ان کی نظر پاس با رہی، میری نظر پر ان کی، یعنی اللہ کی نظر، میری نظر پہ اللہ کی نظر ہے، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم، میری نظر پہ ان کی نظر پاس با رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم۔ آج ہم جن کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یعنی حرام لذت کی یہ سب چیزیں حاصل کر رہے ہیں دوستو، یہی صورتیں میرے شیخ فرماتے تھے چند برسوں کے بعد بگڑ کر ایسی بدشکل ہو جائیں گی کہ آپ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا تھا۔ آپ بتائیے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ 16 سال کے لڑکے جب 70 سال عمر ہو جائے گی تو کیا اس وقت عشق بازوں کو انہیں دیکھنا دل چاہے گا ان کا؟ کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ہے نا، یہ جو ٹیڑیاں جا رہی ہیں ایک دن وہ نانی اما بن جائے گی، اور یہ ٹیڑے جا رہے ہیں کیا ہے، یہ بھی ایک دن نانی نانا ابا بن جائیں گے۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خالق کی زندگی کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں ہم دوستو، کہاں مخلوق پہ ہم مرتے ہیں، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں۔ مرنے والوں پر مرنے والا ڈبل مردہ ہو جاتا ہے، کیا ہے مردہ، انسان خود تو مردہ ہے نا، مردہ مردے پہ مر گیا تو بھائی کل کیا ہوگا، مردہ ہوگا، اس کا حلال اطمینان اور گھر کا سکون اور بیوی بچے جتنی بھی حلال نعمتیں بھی ہیں خراب ہو جاتی ہیں، حرام ایسی چیز ہوتی ہے حلال نعمتوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیے، ایک شخص نے دعوت کی، قالین بچھا ہوا ہے، خوب گرم گرم بریانی موجود ہے، اتنے میں ایک وہاں کفن آ جائے، یعنی ایک وہ مردہ آ جاتا ہے، کفن اس پہ ڈالا ہوا ہے اور وہ مردہ وہاں لا کے اس کو رکھ دیا ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ آپ لوگ خوب کباب اور بریانی کھائیے اور مرنڈا بھی پیئے، اس کے بعد اس مردے کا جنازہ پڑا جائے گا جو سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا؟ تو جس کے دل میں مردے لیٹے ہوئے ہوں گے، اصل بات یہ ہے میرے دوستوں، جو میرے شیخ فرماتے تھے مثال دے کر کہ جس کے دل میں مردے لیٹے ہوئے ہیں, مرنے والوں اور حسینوں کے تصورات ہیں, اس قلب کو اللہ کے نام میں کیا مزہ آئے گا اور زندگی کا کیا لطف حاصل ہوگا؟ اس کی زندگی بے کیف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دل میں مردے لیٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے میرے دوستوں کہ انہوں نے پہلے لا الہ عطا فرمایا کہ اگر تم اللہ کا مزہ چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل سے لا الہ کے ذریعے باطل خدا کو نکالو. نکالو یاد دل کی حسینوں, نکالو یاد دل کی حسینوں سے. خدا کا گھر پیش کے بتا نہیں ہوتا. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ قید خانے میں ایک قیدی دوسرے قیدی کو ضمانت نہیں دے سکتا. وہ قیدی ایک ہی جیل میں ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو کیسے وہ نکال سکتے ہیں, کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ چھڑانے والا باہر سے آنا چاہیے. تو اللہ والے جو قید یعنی اپنے خواہشات کے سے آزاد ہو چکے ہیں, اللہ والے جو ہیں نا وہ اپنی خواہشات نفسانی سے یعنی وہ آزاد ہو چکے ہیں. جو جسم کے اعتبار سے تو ہمارے ساتھ ہیں مگر روح کے اعتبار سے اللہ کے مقرب ہیں. وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو اپنی روحانی طاقت سے نفس کی بری بری خواہشات کی قید سے نکالیں گے. آپ کے لیے پھر دعائیں بھی کریں گے اور تدبیریں بھی بتائیں گے, آپ کو کچھ ذکر بھی بتائیں گے. کیونکہ ہوائی جہاز اپنے یعنی مرکز رن وے سے اور ایئرپورٹ کی زمین سے اسی وقت اڑتا ہے جب اسے دو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں, نمبر ایک پائلٹ ہو, نمبر دو پیٹرول کی ٹینکی خوب بڑی ہو. کہ ٹیک آف کرنے میں بہت زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے. تو انسان جو کہ مٹی کا ہے بنا ہوا ہے نا, لہذا مشیخ فرماتے تھے کہ مٹی کے عورتیں میں, مٹی کے بچوں میں, مٹی کے کھانوں میں ہے نا, مٹی کے یہ پینے کی مشروبات ہیں ہے نا, مٹی کے کباب ہیں, مٹی کی بریانی ہیں, مٹی کی روٹیاں ہیں, اس کا دل کیا ہے؟ ان چیزوں سے چپکا ہوا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ زمین کے مرکز سے اپنے قلب اور جان کے ہوائی جہاز کو اللہ کی طرف اڑائیں. تو ایسے ایک تو کیا ہے رہنما چاہیے دوستو جو اسے راستہ بتائے, اور دوسرا اس کو اللہ کی محبت کا پیٹرول چاہیے. یہ دونوں چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کتاب پڑھ کے چیزیں نہیں ملیں گی. دیکھیں میشے فرماتے تھے کہ کتابوں سے کیا ملے گا آپ کو؟ علم کی کمیت مل سکتی ہے مگر علم کی کیفیت اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ شخص اتنا بڑا محدث ہے کہ اگر اس کو زمانے کا امام بہتی کہا جائے تو رہا ہے یعنی صحیح ہوگا. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھو علم تو تمہیں کتابوں سے مل جائے گا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت اور نور باطن کہاں سے ملے گا؟ درویشوں سے, اللہ والوں کے سینوں سے ملتا ہے. اہل اللہ کی صحبت پر یہ ایک شعر ہے کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ و خانہ ایک سینہ و سینہ. حضرت شاہ روحانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ میرے شیخ سے فرماتے تھے حکیم مختار اللہ کا راستہ طے کرنا, نفس سے مقابلہ کرنا, نفس کی گندی گندی خواہشات کو چھوڑنا یوں تو مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے اور اس کی صحبت مل جائے تو اللہ کا راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. ارے بھائی پھر تو اس کا سجدہ ہوتا ہے. اور کیسا سجدہ ہوتا ہے؟ عجیب مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ اس سجدے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے جو سجدہ ملتا ہے اس سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ لے کے ذوق سجدہ پیش خدا, لے کے ذوق سجدہ پیش خدا, خوشتر آئد از دو صد ملک تورا. وہ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے ہو جاتا ہے نا مولانا, اس کا زیتہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں اور سبحان ربی العالی کہیں تو تجھ کو 200 سلطنت سے زیادہ مزہ سجدے میں آئے گا. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ 200 سلطنت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے حضور میں ایک سجدہ نصیب ہو جانا میرے دوستوں بڑی عظیم شان نعمت و دولت ہے یہ. لیکن میرے ایک چیز ہے کہ نفس جو ہے نا یہ نیاز مندی نہیں چاہتا, کہتا ہے کہ میں ابھی انسان ہوں, میں بھی تو انسان ہوں, شیخ بھی انسان ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی نیاز مندی کیوں اختیار کرے, کیوں اس کا غلام بنے, کیوں اس کی یعنی نخرے اٹھائے اس کے. بس یہی چیز میرے دوستو رکاوٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں گے نا تو ہمارے اکابر جو علم کے بڑے بڑے آفتاب اور سورج اور چاند تھے, انہوں نے بھی اپنے سے کم علم والوں کی صحبت اٹھائی. پیٹرول لینے کے لیے پیٹرول پمپ والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے کیا ایم ایس کیا ہے یا نہیں, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیٹرول ہے کہ نہیں, ہے نا. لیکن اگر کسی ملاوٹ والے پیٹرول پمپ یعنی جعلی پیر ہے نا, جعلی پیر کے پاس چلے گئے تو وہاں آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. لہذا سچے متبع شریعت اور سنت کے پابند اہل اللہ کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے بزرگوں کی غلامی کی ہو اور ان کی صحبت میں رہے ہیں اور دین سیکھا ہو, ہے نا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب لنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں مگر مجھ سے تہجد کے وقت اٹھا نہیں جاتا. اگر آپ میری یہ شرط قبول کرتے ہیں کہ میں تہجد میں تہجد نہیں پڑھوں تو میں آپ سے مرید ہو جاؤں گا. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ تم مرید ہو کر یہ شرط لگاتے ہو تو بھائی میں پیر ہو کے بھی شرط لگاؤں گا پھر. اگر تجھے یہ اختیار ہے تو مجھے بدرجہ اور اختیار ہے کہ میں بھی شرط لگاؤں گا. کہا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ تھوڑا سا اللہ اللہ کر لینا, اللہ کو یاد ذکر کر لینا, ہے نا. وہ میں کچھ ذکر بتاؤں گا اس کو کر لینا, ان کا نام لینے کی برکت سے خود ہی کیا ہوگا, اڑ جاؤ گے, دل اڑ کر خود ہی اللہ سے چپک جائے گا. اللہ خالق ہے, کس چیز کا مقناطیس کا میرے دوستوں, مقناطیس جو اللہ پیدا کر سکتا ہے اس خالق کے نام میں کتنے مقناطیس ہوں گے. اتنی بڑی دنیا کے گولے پر جس پر ہم آج بیٹھے ہیں نا, دنیا کے اس گولے پر پہاڑ بھی قائم ہیں, سمندر کا پانی بھی اتنا لدا ہوا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, ریل گاڑی بھی چل رہی ہے اور اس گولے کے اوپر ہم بھی یعنی چل رہے ہیں. جو لوگ اس وقت زمین کے نیچے والے حصے کی طرف ہیں نا, ان کا سر نیچے اور پیر اوپر. اور اگر ہم آپ یعنی معمولی سی چیز مثلاً یہ قلم کو دیکھیں جس کا وزن بھی تھوڑا سا ہے لیکن یہ اوپر سے چھوڑنے سے نیچے گر جاتا ہے نا, لیکن دنیا کیوں نہیں گر رہی؟ ایک چیز بال گیند ہے, آپ گیند پکڑا ہوا ہاتھ میں اس کو گرائیں گے تو نیچے گر جائے گا, لیکن اتنا عظیم و شان یہ قرائے عرض ہوا میں معلق ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب اشعار تھے, ملفوظات تھے, جس کو ہمارے مرشد ثانی حضرت قلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شعر میں ڈال دیا کہ ارض و سما کیسے ہیں معلق, ارض و سما کیسے ہیں معلق, نہ کوئی ستون ہے اور نہ کوئی تھم, نہ کوئی ستون ہے اور نہ کوئی تھم. سبحان اللہ, کیسے زمین و آسمان جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے, نہ کوئی ستون ہے. انسان گھر بناتا ہے تو پلر لازمی ہے, بغیر پلر کے کوئی گھر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, لیکن پورا کائنات اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ نظام شمسی اور قمری اور انیہ فلکیات ارضیات کا سارا نظام جتنا ہے دوستو, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے. اللہ کے اس مقناطیسی نظام کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ سارے عالم کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو کیا جو شخص ان کا نام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں سنبھالیں گے؟ اللہ کے نام میں ایسے مقناطیسی اثرات ہیں کہ اگر کوئی اللہ کسی اللہ والے کے یعنی مشورے کے مطابق ان کا نام لیتا ہے نا تو اس کا دل ان سے چپک جاتا ہے. اب کہیں گے کہ جناب کہ کیا کسی اللہ والے کو یعنی پیر بنانا ضروری ہے؟ بھائی پیر نہ بناؤ تو مشیر بنا لو, مشورہ لیتے رہو اس سے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا تھا کہ بغیر پیر کے ہم ذکر اللہ ذکر کرتے کرتے کیا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے؟ تو حضرت حکیم الامت نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ پہنچو گے تو ذکر ہی کی برکت سے, یہ سن لو بات, پہنچو گے تو ذکر ہی کی برکت سے, جیسے کارتی تو تلوار ہی ہے مگر جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو ذکر کے ساتھ اور کسی مشیر اور مربی کے مشورے سے اور ان کی توجہ بھی شامل ہوتی ہے, ذاکر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. مرغی کا بچہ تو انڈے ہی سے نکلے گا نا بھائی, مگر اس مرغی کے جسم کی گرمی چاہیے. اگر انڈوں کو 21 دن تک مرغی کی گرمی نہ دو بلکہ کتاب لے کر گرمی کا مضمون کو سناتے رہو تو انڈے میں حیات آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ میں زیادہ علم والا ہوں اور میرے پیر کا علم کم ہے مجھ سے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بطخ مرغی سے افضل ہے, لیکن بطخ کا انڈا اگر مرغی کے گرم یعنی اس کے نیچے نہ رکھا جاتا تو وہ گنڈا وہ انڈا جو تھا وہ سڑ جاتا. مرغی کی گرمی کی وجہ سے اس کے اندر حیات آئی, اور مرغی جو ہے جب اس میں حیات آ گئی اس بطخ کے انڈے میں تو مرغی نے دیکھا کہ ارے یہ تو بطخ کا بچہ جو ہے یہ تو تیر رہا ہے اور مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا. تو وہ بطخ کا جو بچہ ہوا نا اس کے اندر شرافت تھی, وہ شرافت کے اندر تھی. اس نے کہا کہ مرغی صاحبہ آپ کی ہی کی گرمی سے تو مجھے حیات ہوئی ہے, اگرچہ اللہ نے مجھے آپ پر یہ فضیلت دی ہے کہ میں تیر سکتا ہوں ہے نا, اور آپ پانی میں نہیں تیر سکتی. دیکھیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش گرمی میں کون پیدا ہوا؟ مجدد زمانہ, ان کی تربیت ہوئی. تو دوستو یہ نہ سوچیں کہہ رہے گرمی حاصل کر لو پھر تمہاری صلاحیت تمہیں خود ہی اڑا دے گی, بلکہ جس کی گرمی سے آپ کو حیات روحانی عطا ہوئی ہے ساری عمر اس کے شکر گزار رہو, ساری عمر اس کے شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ کی سچی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جتنے بھی ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرمائے, سب کو جتنے بھی بیماری ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے, اور خاص طور پہ میرے شیخ دامت اعتاد کے بیٹے جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں کافی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ہمارے رشتہ دار ہیں وہ بھی بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی صحت عطا فرمائے, اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ہم سب کو چاہے جسمانی بیماری ہو روحانی بیماری ہو اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے, اور اپنی محبت کی بیماری ہم سب کو لگ جائے, بس ایک یہ بیماری لگا دیجئے اللہ, باقی سب بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے ہمیں دو جہاں سے فراغت ملے. اللہ ہمارے جو رشتہ دار ہمارے والدین یا ہمارے جو بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے, اور ہم سب کو اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.